آل محمد بلند تر دنوار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، سلامتی امام زمانہ، تاجیر امام زمانہ، خوشنود امام زمانہ، بلند تر دنوار. حسینیت، 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 شفیعت، شفیعت، دشمنان کے پیر پہ لعنت، لعنت، کسی کو دکھ دینے والوں پہ لعنت، بہن کے ساتھوں پہ لعنت، ہر محمد والے محمد بلند تر تلوار.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما قد محدودا وامدا ممدودا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا المجد بشيرنا المؤيد المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
الصادق الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والبجد الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم للذي هجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، والثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد، فصب عليهم ربك صوت العذاب، إنا ربك لبالمرصاد. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان گرامی، اسلام کی ثقافت، اس کے کلچر، اس کی فکر، اس کی تہذیب ہماری زندگی اور روح کا سرمایہ ہے. سورہ روم میں کہا گیا فاقم وجہ للدین حنیفہ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ تمہیں جو پیدا کیا گیا فاقم وجہ للدین حنیفہ، کھڑے ہو جاؤ یعنی قیام کرو یعنی مضبوطی کے ساتھ اٹھ کر اس دین حنیف کی حفاظت پر کمر بستہ ہو جاؤ، اپنے رخ یعنی اپنے فوکس کو اس دین حنیف کی طرف کر دو. قدرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اب یقین رکھو کہ یہ جو دین ہے وہ دین فطرت ہے اور اسی پر ہم نے انسان کو پیدا کیا اور فطرت الہی میں تبدیلی واقع نہیں. بلکہ اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت ناس کی اس بات کا علم نہیں ہے. اب وہ دین جو دین حنیف جسے کہا، دین قیم جسے کہا، حنیف کا مطلب یہ ہے کہ جس کا راستہ بالکل بغیر کسی ٹیڑھ میڑھ اور بغیر کسی ایمبیگیوٹی کے ہو، بہت ہی اسٹریٹ قسم کا راستہ. اور قیم کا مطلب ہے بہت مضبوط، یعنی ادھر ادھر کے تھپیڑے، مختلف قسم کے افکار یا مختلف بہکانے والی باتیں اس دین قیم میں کوئی ڈینٹ نہیں کاز کر سکتی. تو تمہیں دین حنیف بھی دیا جو دین قیم. لہذا اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس دین کی حفاظت کریں. عام طور پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ دین کی کو زندہ کریں. عزیزان گرامی، یہ بڑا عجیب سا ایک سوال ہے اور اس پر سوچنا چاہیے، کیا ہم دین کو زندہ کریں یا دین کا کام ہے کہ وہ ہمیں زندہ کریں؟ قرآن کریم میں کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمانو، ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، پکار کا جواب دو اللہ کے اور اس کے رسول. اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں پکارے خدا اور اس کا رسول فوراً لبیک ہو، آگے بڑھو. کیوں؟ اذا دعاکم لما یحییکم، اس لیے کہ ان کی دعوت میں تمہاری زندگی چھپی ہوئی ہے. خدا کی دعوت میں، پیغمبر کی دعوت میں تمہاری زندگی چھپی ہوئی ہے. تو یعنی ہم دین کو زندگی نہیں دیتے، دین ہمیں زندگی دیتا ہے. تو ہم جس چیز کو زندہ کریں، دین کو زندہ نہیں کریں، بلکہ دین کے بارے میں جو ہمارا رویہ، ہماری فکر، ہماری جو سوچ ہے، ہم اسے دینی بنائیں اور اسے زندہ کریں جو دین کے اور اس سوال کے جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے اس کے مطابق. جیسے کہ پانی ہماری زندگی کا بہت بڑا دار و مدار ہے. اب پانی کے بغیر زندگی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم پانی کو کریٹ کرتے ہیں؟ نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی کے ریزروائر کو ڈھونڈتے ہیں، پھر ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ حفاظت کرنا تاکہ وہ ہمارے استعمال کے قابل رہے. یعنی ہم ذریعہ حیات کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ وہ حیات کو سپورٹ کر سکے. اسی طرح دین کو ہم زندہ نہیں کرتے، بلکہ ہم دینی فکر کو، سوچ کو زندہ کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری زندگی اور روح کی سلامتی کا باعث ہو. اس زندہ کرنے کے کا جو ایک فلسفی ہے، اسے امیر المومنین نے چار پانچ جملوں میں بیان فرمایا، اور یہ وہ شاید آخری جملے ہیں آپ کے جو آپ نے شہادت سے پہلے ارشاد فرمائے. آپ نے کہا اینا اخوان الذین اتربوا الطریقے ومضوا الى الحق اینا مار اینا ابن تیہان اینا ذو الشہادتین اور ہو اخوان الذین قرأوا القرآن فاهتموا وتدبروا الفرائض فاهتموا باهي السنة وماتوا البدعة. کہاں ہیں وہ میرے بھائی کہ جو طریقت کو زندہ کرنے والے اور حق کی آواز پر لبیک کہنے والے تھے. اینا عمار اینا ابن تیہان اینا ذو الشہادتین کہاں ہیں عمار یاسر کہاں ہیں ابن التیان کہاں ہیں ذو الشہادتین وہ تدبر الفرائض دو قرأوا القرآن فاهتموا جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور اس کے مطابق اس کے احکام کے مطابق زندگی کرتے تھے. بطور تدبر الفرائض فقاموہو جو فرض کو جانتے تھے اس پر غور و تدبر کرتے تھے اور اس کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. وَيُلْيَوْ سِنَتَا وَمَاتُ الْبِدَتَا جنہوں نے سنت پیغمبر کو زندہ کیا اور اس میں کوئی بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے اس کو ختم کرنے میں پوری کوشش اور جدوجہد کی. امام آخر الزمان کے لیے نہج البلاغہ میں جناب امیر نے یہ کہہ کر تعارف کرایا یحیی المیتا کتاب و سننا وہ زندہ کریں گے اس کتاب اور سنت کو جو لوگوں کے ہاتھوں مردہ ہو چکی ہے. امام رضا علیہ السلام نے شاہ فرمایا زندہ کرو. تو پوچھا فرزند رسول آپ کے امر کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا ہماری افکار ہمارے اقوال ہماری باتیں ہماری سوچ جو کتاب خدا سے مختلف نہیں جو عین سنت رسول ہے اس کا لوگوں میں پرچار کرتے رہو ہماری سنت کو زندہ رکھو. عزیزان گرامی یہ زندہ رکھنا سوچ کا زندہ رکھنا ہے فکر کا زندہ رکھنا ہے. ہم دین کو زندہ نہیں کرتے بلکہ دین کے بارے میں اپنی سوچ کو تازگی دیتے ہیں اور وہ تازگی کہاں سے ملتی ہے؟ پیغمبر کی باتوں سے ملتی ہے آئمہ کے ارشادات سے ملتی ہے کتاب کی باتوں سے ملتی ہے اس کے ذریعے سے. اب یہ جو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے نا جسے ہم مجلس کا انسٹیٹیوشن کہتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے تعلق اور نام سے وابستہ ہو کر ایک بہت بڑا دنیا کا سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے یہ کہ جس میں ایک عجیب قسم کی یعنی حج ایک دو تین دن کا ہے یہ پورے دو مہینے کا ہے ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے اور جس کے اندر آپ دیکھیے کہ ہر طبقہ فکر کا آدمی ہر ذہنی سطح کا آدمی اپنی اپنی بساب کے مطابق اپنی اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کرتا رہتا ہے. ہر سال ریوائول ہوتی ہے نئی باتیں سیکھتے ہیں قرآن کی باتیں سنتے ہیں پیغمبر کی باتیں سنتے ہیں تاریخ کی باتیں دہرائی جاتی ہیں ایک پورا ریوائول ریفریشر کورس ہوتا ہے جس کے ذریعے سے کیا زندہ ہوتا ہے ہماری فکر اسلامی زندہ ہوتی ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ دور ایسا ہے کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ ہم غیر مسلموں کو مسلمان کریں. آپ اکثر و بیشتر سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ بحث دیکھتے ہوں گے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پھلنے پھولنے والا جو مکتب فکر ہے وہ اسلام ہے اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے. عزیز دوستو اس وقت ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کی تعداد کو بڑھائیں. اس وقت ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کی فکر میں وہ اسلامیت آ جائے جو کتاب اور اس کے رسول کی مرضی اور مجھے. تو لہذا کنورژن کی, اور دیکھیے پاکستان میں تو ایک عجیب و غریب فنامنا شروع ہوا ہے خصوصاً انٹیریئر آپشن میں جہاں فورسڈ کنورژن ہو رہی ہیں, یعنی وہ لوگ جو کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو, ان کی بچیوں کو فورسڈ کنورژن کیا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں. اس طرح دیکھیے پیغمبر نے فورس کنورژن نہیں کی, اللہ نے کسی جادو کی چھڑی کے ذریعے سے فورس کنورٹ کسی کو نہیں کیا اسلام کی طرف. تو اگر ہم جبر اور تشدد کے ذریعے اسلام کی فورس کنورژن کی بات کرتے ہیں یا ہو رہی ہے, تو یہ بہت ہی اسلام کے فکر کے لیے ایک خطرناک سگنل ہے. یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے, اور جو لوگ سوچنے اور سمجھنے والے ذہن رکھتے ان کو پوری طرح اس کی اس کو ریزسٹ کرنا چاہیے. تو اس وقت ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں کہ ہم بلک تعداد کو بڑھائیں, ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جو آلریڈی مسلمان ہیں ان کی کوالٹی کو امپروو کیا جائے, ان کی کیپیسٹی کو بلڈ کیا جائے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیے اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں, اتنے سارے ممالک کم از کم 53 ملکوں میں اسلام مسلمانوں کی اکثریت ہے, لیکن صنعت میں, حرفت میں, ٹیکنالوجی میں, تعلیم میں, ہنر میں سب سے پیچھے ہیں. اچھا چلیے اگر اس میں بھی پیچھے رہتے, لیکن حیران کن بات یہ ہے اخلاق میں, روحانیت میں, کردار میں, انسانیت میں بھی مسلمان دوسری اقوام سے بہت پیچھے ہیں. جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں اور جو انڈیکس پر قوموں کے ہم جاتے ہیں, تو اگر 168 یا 170 قومیں ہیں تو ہمارا 170واں ہی نمبر ہوتا ہے, اسے ایک بھی ہم سے بہتر کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہم سے بھی گیا گزرا ہو. کیوں؟ ہمارے اندر انسانیت, جو سب سے بنیادی چیز ہے انسانیت, وہ چیز ہی نہیں رہی. جس طرح ہم مسلمان قتل عام کرتے ہیں, جس طرح ہم لوگوں کی جان کو, اس کے مال کو تلف کرتے ہیں, دیکھیے یورپ میں لڑائیاں لڑی 17ویں صدی میں یورپ میں, پھر فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, کئی لاکھ آدمی کنزیوم ہوا, لیکن جس روز سے انہوں نے میگنا کارٹا لکھا اس کے بعد انہوں نے تمام دروازوں کو فتنہ و فساد کے بند کر دیا. اب وہاں ہیومن رائٹس ہیں, وہاں انسان کی قدر ہے, وہاں عزت ہے, آبرو ہے. میں بڑی پالیٹکس کی بات نہیں کرتی کہ ان کا جو میگا کینڈس پر جو ان کا گیم ہے, جو ان کی سیاست ہے, میں اس کی بات نہیں کرتی. میں عام فرق کی بات کرتی ہوں اس معاشرے کے اندر, اس میں انسانیت پائی جاتی ہے. اور ہمارے ہاں عام فرق سے انسانیت اٹھتی جا رہی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ ایسے میں اسلام کیا کرے, اسلام کیسے زندہ ہو؟ تو بات اسلام کو زندہ کرنے کی نہیں ہے, بات ہمارے اپنے اسلامی فکر کو اور سوچنے کے طریقے کو اسلامی بنانے کی. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم اسلامی فکر اور نظر کو اختیار کریں. عزیزان گرامی, ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. کل میں نے آپ کے سامنے ایسے سورہ انعام کی آیات پڑھی جو پیغمبر نے ایک چارٹر پیش کیا, جس کے ذریعے سے آپ نے مکے سے اسلام کو نکال کر مدینے کی سرحدوں میں داخل کیا. پیغمبر اور بھی بہت کچھ کہہ سکتے تھے. پیغمبر فقط 3 آیت پڑھی, اس میں سے 2 میں آپ کا مینیفیسٹو تھا اور آخری 3 آیت میں اس کا نتیجہ تھا. بس 2 آیتیں, 3 نتیجے والی. ان آیات کو اگر آپ کے اذہان میں محفوظ ہیں تو وہیں سے رشتہ جوڑ کر ہم اپنے گفتگو کو آگے بڑھاتے. دیکھیے دنیا کے بارے میں دین کا کیا نظریہ ہے, یہ بڑا اہم سوال ہے. دنیا کے بارے میں دین کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے جب بھی دنیا کے بارے میں مذہبی سطح پر گفتگو ہوتی ہے, چاہے وہ ریجڈ مذہبی اسکول آف تھاٹس کرتے ہوں, چاہے وہ صوفیانہ طریقت والے اس پر گفتگو کرتے ہوں, گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ دنیا بڑی بیکار چیز ہے, ترک دنیا کرنا چاہیے. اس دنیا کی وجہ سے انسان جو ہے اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پاتا, اور دنیا جو ہے وہ قابل مذمت ہے. ایک بڑا حصہ مذہبی لٹریچر کا دنیا کی مذمت میں لکھا گیا اور بھرا ہوا ہے. قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں تو وہاں ہمیں دنیا کے کچھ اور ہی احوال ملتے ہیں. ایسے احوال جس میں پروردگار عالم دنیا کی چیزوں اور اپنی خلقت کے قسمیں کھاتا ہے. اور یہ دیکھیے قسم کس لیے سکھائی جاتی ہے؟ جو محترم ہو, قابل اعتبار ہو اور قابل بھروسہ ہو, قابل احترام ہو, اس کی قسم کھائی جاتی ہے نا. تو سورہ الشمس کا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها اور تمام طویل آیات آپ کو یاد ہیں, ہم دوہرا کر وقت کو کنزیوم نہیں کرتے. والنفس وما سواها فالعمها فجورها وتقواها کہ کس کی قسم؟ سورج کی قسم جب وہ روشنی دکھائے, چاند کی قسم جب اس کے ڈوبنے پر اس کی روشنی تمہیں نظر آئے, رات کی قسم جب وہ اپنے پر پھیلائے, دن کی قسم جب وہ تمہیں موقع فراہم کرے کہ تم اس دنیا کے اندر اپنے کاروبار حیات کو چلاؤ. یعنی کیسی کیسی چیزوں کی قسم کھائی. تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ دنیا, یہ کیا ہے؟ کائنات ہے. پھر بدتین بسون بطور سیرینا بحاظ البلد الامین, قسم ہے تین کی, قسم ہے زیتون کی, انجیر کی قسم, زیتون کی قسم. آپ کہیں کیسی عجیب بات ہے, چلو چاند سورج تو سمجھ میں آتے تھے, یہ انجیر زیتون کہاں سے آ گیا؟ بطور سیرینا, وہ ماؤنٹ آف سینائی, اس کی قسم. بحاظ البلد الامین, اور اس محترم شہر کا قسم. اب شہر بھی قابل قسم ہے, انجیر بھی قابل قسم ہے, زیتون بھی قابل قسم ہے, سائنس ماؤنٹ سینائی بھی وہ قابل قسم ہے. تو یہ کیسی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ساری محترم چیزیں ہیں اس لیے کہ خلقت کا حصہ, اور اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا. پھر بڑا لیا کے زبان پر مور لیا کے قدان پل مغیرہ کے سبحان فا سر نہ پہری نہ کان فا بسر نہ پہری جوانی ان انسان بہی نہ کنور. کس کی قسم؟ بھاگتے ہوئے گھوڑے کی قسم. کسی طرف تاریخ کے کسی ایونٹ کی طرف اشارہ ہے جس کا ہم اس تقریر میں تذکرہ نہیں کریں گے, پھر کبھی زندگی نے موقع دیا تو اس ذات سلاسل پر ضرور ذکر ہوگا. تو بھاگتے ہوئے گھوڑے کی قسم, جب وہ بھاگتا ہے چٹان سے اس کے ٹاپے ٹکراتی ہیں اس سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم. فصب نہ بہی نہ پن فوسط نہ بہی جمع, ٹھیک ہے, گھوڑے کی قسم, پاپوں کی قسم, اس کے پاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم. ذرا آپ ڈیٹیلنگ دیکھیے قرآن کی, کیا واقعی گھوڑے کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ کیا واقعی ٹاپوں کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ جس مقصد کے لیے وہ گھوڑا چلا, جس مقصد کے لیے وہ چٹان سے گھوڑے پر ٹاپے پڑی, جس مقصد سے وہ سوار نے آگے بڑھایا, قسم ہے اس مقصد کی. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب دنیا کا حصہ ہے نا, تو دنیا تو قابل مذمت ہے, بہت بری چیز ہے, مذہب اس کو بالکل بھی منہ لگانا نہیں چاہیے. یہ بہت بڑا لٹریچر کا پارٹ ہے, مذہبی لٹریچر کا, یہاں قسمیں کھائی جا رہی ہیں. اور ہر کار میں فطور دیکھو, برا نظر اٹھا کے ہماری تخلیق میں کوئی فطور نظر آتا ہے؟ کوئی کمی نہیں نظر آتا, تو پھر یہ دنیا قابل مذمت کیسے ہو گئی؟ اس کا مطلب دنیا قابل مذمت نہیں ہے. یہ بات ہوئی نا, جن کی قسمیں کھائیں وہ قابل مذمت کیسے ہو جائیں گے؟ قابل مذمت نہیں. تو یہاں سے ایک اور فکر کی سٹریم شروع ہوئی, کہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چیزیں دنیا کی, بھائی چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں تو یقینی بات ہے کہ محترم ہیں, وہ قابل مذمت نہیں. بلکہ کیا قابل مذمت ہے؟ دنیا سے لو لگانا, دل لگانا, رغبت کرنا, یہ قابل مذمت. چلیے اس کو بھی تھوڑا سا اینالائز کر لیں کہ واقعی دنیا سے دل لگانا اور اس کی طرف رغبت کرنا قابل مذمت ہے. دنیا سے رغبت کن کن باتوں میں ہوتی ہے؟ براڈ سب سے پہلی رغبت انسان کی اپنے دوست و خون، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنی اولاد، اپنا گھر، اپنا خاندان، یہ محبت کا پہلا فوکس ہے انسان کی. دوسرا فوکس کیا ہے؟ اپنی معیشت، اپنی خوشحالی، اپنے لیے سرمایہ حیات جمع کرنا جس سے عزت و آبرو بنی رہے، یہ دوسرا فوکس ہے انسان کا. تیسرا فوکس کیا ہے حیات دنیا کا؟ وہ یہ ہے کہ میری عزت ہو، شہرت ہو، ہر دل عزیزی ہو، لوگوں میں جانا اور پہچانا جاؤں، یہ بھی ایک فوکس ہے انسان کی زندگی کا. اب آپ مجھے بتائیے ان میں سے کون سا ایسا فوکس ہے جو غیر فطری ہو؟ اولاد کی محبت، ماں باپ سے الفت، بہن بھائیوں کا پیار، یہ کیا غیر فطری ہے؟ معیشت کی خوشحالی کی آرزو کرنا اور تقاضا کرنا غیر فطری ہے؟ یا اپنی اچھی شہرت اور مقبولیت اور ہر دل عزیزی کے لیے اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کرنا، کیا یہ غیر فطری ہے؟ یہ بھی غیر فطری نہیں. تو میں نے پہلے کیا آیت پڑھی سورہ روم کی، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ فطرت الہی ہے جس پر انسان کو پیدا کیا، اور فطرت خدا میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ذالک دین القیم، یہی تو مضبوط دین ہے. تو یہ سب فطرت کی باتیں ہیں، فطرت الہی پر تمہیں پیدا کیا گیا. جب فطرت کی باتیں ہیں تو قابل مذمت کیسے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے دو باتیں ہو گئی، ایک یہ بات کہ دنیا پوری ہے، وہ بات بھی ریجیکٹ ہو گئی. دوسرا یہ فکر کہ دنیا سے لگاؤ بہت اچھا ہے برا ہے، وہ بات بھی غلط ہو گئی. اس لیے کہ دنیا سے اگر لگاؤ نہ ہو، رغبت نہ ہو، تو آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کا کاروبار چلے کیسے؟ سورہ روم میں کئی مقامات پر 16 سے لے کر 26 آیات کو اگر آپ دیکھتے جائیں، یہ بڑا ڈاکٹر علی شریف تھی نا سورہ روم کے اوپر بہت جامع تقاریر کی ہیں، اور چونکہ وہ ایک خاص انٹلیکچل لیول پر ہیں تو ہم ان تقاریر میں جو ایک پاپولر لیکچر ہوتا ہے اور ہر ذہنی سطح کے آدمی کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنا ہوتا ہے تو ان ساری باتوں کو بیان نہیں کر سکتے. لیکن 16 سے لے کر 36 آیتوں کو دیکھیے، اللہ نے ایسی ایسی باتوں کو اپنی نشانیاں قرار دیا. مثال کے طور پر ہمیں آیا کہی ان فل خالا بچالا میں نے تم مبد اطن برحمتن ان فیضال کر آیا پھر لوگوں میں یہ تفق کروں. دنیا کی طرف رغبت ہوئی اور قرآن کہتا ہے یہ ہماری آیتوں میں سے ایک آیت ہے، ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ہماری پہچان میں سے ایک پہچان ہے کہ ہم نے تمہیں بھی خلق کیا اور تمہارے ازدواج کو بھی خلق کیا. یہ تسکنو علیہا، تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ سکون اور اطمینان حاصل کر سکو. بچاؤ بہن کو مبدتن و رحمتن، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے مبدت پیدا کی جس سے تمہیں رحمت یافتہ کیا. انہیں بھی جالے کا لے آیا تھا ان لوگوں میں یہ تفکر، یہ ہماری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کر سکتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو خاندان کا بیسک یونٹ ہوتا ہے اس کو بھائی ہماری نشانی ہے، خدا کی نشانی ہے. تو اب وہ جو رغبت پیدا ہوئی، محبت پیدا ہوئی ازواج کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، اور بہن بھائیوں کے اعتبار سے یا ماں باپ کے اعتبار سے، بھائی تو اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. تو اب عزیزان گرامی پہلی سوچ جو ہے کہ دنیا قابل مذمت ہے، وہ بھی غلط ثابت ہو گئی. دوسری سوچ دنیا سے دل لگانا قابل مذمت ہے، وہ سوچ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو تیسری فکر کس کی ہے؟ اسلام کی فکر. وہ اسلام کی فکر کیا ہے؟ نہ دنیا قابل مذمت ہے، نہ دنیا سے دل لگانا قابل مذمت ہے. بلکہ قابل مذمت کیا چیز ہے؟ قابل مذمت یہ ہے کہ دنیا پر آسرا کرنا، دنیا پر بھروسہ کرنا، دنیا سے امید لگانا اور دنیا کو نصب العین بنانا. یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، یہ تھوڑی سی ذہن کو آپ کو میرے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا کہ دنیا کو نصب العین کیسے بنایا جاتا. دیکھیے قرآن کریم نے دو بڑی ٹرمنالوجیز کے ساتھ حیات دنیا کو یاد کیا ہے. ایک زینت کہا, ایک متاع حیات دنیا. پہلی منزل پر سورہ کہف میں کہا المال والبنون زینت حیات دنیا, والباقیات الصالحات خیر عند ربک عملا, خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ مال اور یہ اولادیں حیات دنیا کی زینت ہیں. ٹھیک ہے, آپ میری بات کو غور سے سمجھیے گا. دیکھیے یہ بات جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں نا, اس کا بڑا تعلق ہے آج کے دور کی ایک عجیب کشمکش سے, جس میں ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. ہم ایٹ اینڈ آف دا تقریر وہ آپ کو اس کا نتیجہ بتائیں گے کہ ہم کہیں ان معاملات میں پیچھے نہ رہ جائیں. کون سے معاملات؟ المال والبنون زینت الحیات دنیا, مال اور اولادیں حیات دنیا کی زینت ہیں. تو ہمیں باقی قوموں کے مقابلے میں اس زینت دنیا سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ چلیے گفتگو آگے بڑھے گی تو خود کو سمجھ میں آئے گی. تو پہلی ٹرم کیا ہے؟ زینت, یعنی مال اور اولادیں حیات دنیا کی زینت ہیں. سورہ آل عمران کے اندر ایک اور فکر بیان کی, زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقدرۃ وفرق الذهب والفضۃ والخیل والمسومۃ والانعام والحرس ذالک متاع الحیات الدنیا. تمہاری آنکھوں میں ناز زینت ہے, زین الناس سے حب الشہوات, ان چیزوں کی طرف جس میں دل لگتا ہے. من النساء والبنین عورتیں, ازدواج اور بیٹے اولادیں, والقناطیر والمقنطرۃ سواریاں, چنے ہوئے نشان زدہ گھوڑے جو طاقت کی علامت ہے, والذهب والفضۃ چاندی اور سونے کے کھیل, والخیل والمسومۃ کثرت سے جانور چوپائے, کھیتیاں لہلہاتی ہوئی, والانعام والحرس اور اناج دودھ دینے والے جانور, وہ ساری چیزیں جس سے حیات کا سامان ہوتا ہے. ذالک متاع الحیات دنیا, یہ حیات دنیا کی متاع ہے, سپورٹ ہے لازمی. تو پہلی منزل پر کیا کہا؟ زینت دنیا ہے یہ ساری چیزیں. دوسری منزل پر کہا متاع حیات دنیا ہے یہ. تو آپ مجھے بتائیے, آپ دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں, آپ کو متاع حیات کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا کیا کہا متاع حیات میں؟ مال, اولادیں, سونا, چاندی, نشان زدہ گھوڑے, یعنی طاقت کی تمام چیزیں, شربت کی تمام چیزیں, یہ متاع حیات دنیا ہے. اور زینت میں کیا کہا؟ بل مال بل بنون, مال اولادیں زینت ہیں. تو نہ متاع سے پیچھے رہیں نہ زینت دنیا سے پیچھے رہیں. لیکن کہا اسی قرآن نے ارضی تم پھر حیات دنیا پھر آخرت, تمام متاع حیات دنیا پھر آخرت الا قلیلا. ہائے تم متاع حیات دنیا میں ہی خوش ہو گئے آخرت کے مقابلے میں, تو متاع حیات دنیا پھر آخرت الا قلیلا. یقین رکھو متاع حیات دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو چیزیں زندگی کو چلانے کے فیکٹرز ہیں نا, ان کے لیے تقدو کرو, کوشش کرو, محنت کرو. دیکھو دوستو, بڑا قومی ایک سانحہ ہوتا ہے اگر کسی قوم کے افراد زیادہ تعداد میں غربت کا شکار ہوں, زیادہ تعداد میں جہالت کا شکار ہوں, زیادہ تعداد میں بے روزگاریوں کا شکار ہوں. یہ کسی قوم پر پڑنے والی آفتوں میں سے ایک آفت ہے. تو ہمیں فرد کی نہیں قومی زندگی کے لیے لازمی ہے کہ ہمارے معاشی جو ریسورسز ہیں, فیکٹرز ہیں, ان پر ہمارا ٹوٹل اور فورسفل کنٹرول ہونا چاہیے. اور دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مال سے نہ خریدی جا سکے. فقط ایک چیز ہے, ایمان, جس پر آدمی مال خرچ کرتا ہے. ورنہ ہر چیز کا سودا مال سے ہوتا ہے. تو قوموں کی وہ زندگی میں جہاں ہمیں کشمکش کا شکار ہے, ہمیں ان تمام زینت دنیا اور متاع حیات دنیا, ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ترک کرنے کے قابل ہے, نہ پوری ہے, نہ قابل مذمت ہے. ہاں, ان کا موازنہ جب آخرت سے کیا جائے, اعمال صالحہ سے کیا جائے, تب یہ چھوٹی ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو وہ فوکس نہ ہو, اس پر بھروسہ نہ ہو, اس پر امید نہ ہو, اسے اپنا سمجھ کر دل کو تسلیم نہ ہو جائے, اسے امانت خدا سمجھ کر ہر اس راستے میں خرچ کیا جائے جو دین کے اچھے راستے ہیں. لیلن نے کہا کہ مذہب جو ہے نا کفیوم ہے. اس پر فلاسفرز میں ایک بحث چھڑ گئی. کچھ نے کہا کہ مذہب انقلاب ہے, دین انقلاب ہے. لیلن نے کہا کہ دین جو ہے افیون ہے. افیون کیا کرتا ہے؟ ایک بے ہوشی کی کیفیت میں ڈال دیتا ہے. بے افیون کا یہی کام ہے نا, اگر کنزیوم ہو گیا تو بے ہوشی کی کیفیت میں ڈال دیتا ہے. وہ بے ہوشی کی کیفیت کیا کرتی ہے؟ قریب قریب کی چیزوں سے بے نیاز کر دیتی ہے. دوسری طرف انہوں نے کہا, دوسرے فلاسفرز نے, کہ مذہب جو ہے انقلاب ہے. انقلاب کا مطلب مذہب تبدیلی لاتا ہے, اور تبدیلی جب آتی ہے تو چیزیں نیچے سے اوپر, اوپر سے نیچے ہو جاتی ہیں. مذہب افیوم کیوں کہا؟ دونوں صورتوں میں اگر بہت سارا مال دنیا جمع ہو گیا تب بھی ایک افیوم, ایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے, ڈیپ سلمبر. اب ہمارا کون کیا بگاڑے گا؟ اب تو ہماری چیز تو حاوی ہو گئے, ابھی سارے کے سارے جو ہے وہ گاس پھوس ہے ہمارے سامنے. دوسرا ایک اور رخ بھی ہے, وہ یہ کہ اب ہم نے اتنی تسبیحیں پڑھ لی, اتنی نمازیں ہم نے پڑھ لی, اتنے ہم نے روزے رکھ لیے, ہمیں کہا رمضان کے, ہم نے شعبان بھی رکھے, ہم نے رجب بھی رکھے, پھر ہم نے چین چلائی, 2 ملین سلوات, 3 ملین سلوات, پھر اس کے بعد ہم صاحب مال ہیں, ہم عمرہ بھی کر کے آ جاتے ہیں, ہم نے حج بھی کئی گزار دیے, اور پھر ایک شیلڈ کے بعد دوسری شیلڈ. کبھی آدمی نماز کی شیلڈ پکڑتا ہے, کبھی روزے کی شیلڈ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے, کبھی حج اور عمرہ کی شیلڈ پکڑتا ہے, اور ہم جیسے بہت زیادہ آزاد آ کے امام حسین علیہ السلام کی شیلڈ پکڑتے, ہم بہت روئے, ہم نے بہت مجلسیں اٹینڈ کی, ہم نے بہت تبرک بانٹا, اور ہم بہت دور تک جلوس کے ساتھ نکل گئے. اب یہ شیلڈ پر شیلڈ کھڑی کرتے چلے جا رہے ہیں, کس بات سے؟ اب یہ شیلڈ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک دل کی تسکین کا باعث ہے, اطمینان ہو گیا, اب ہماری ذمہ داری تو ختم ہو گئی. یہ کام ہے افیون کا. افیون احساس ذمہ داری سے ماورا کر دیتا ہے. تو دیکھیے نا, ہم جب یہاں آ کے بیٹھے اور ہم نے وہ چین گھمائی, اور اس کے بعد ہم نے وہ نمازیں پڑھ لی, اور اس کے بعد ہم نے عمرے اور حج کر لیے, تو ہمارے دل کو تسلی ہو گئی نا, افیون والی کیفیت آ گئی نا. ہم نے کہا ہماری کیا ریسپانسبلٹی, سارے کام تو ہم نے کر لیے, لیکن وہ ریسپانسبلٹی جو معاشرے کی طرف تھی, ارے جناب ابھی نے کم عمرے حج کیے ہوں گے, ارے کعبے میں پیدا ہوئے تھے, یہی تسکیر کا باعث تھا نا, صاحب کعبہ, یہی تسکیر ہم تو کعبے میں پیدا ہوئے, کافی کرنا یہ بات. آپ کے ائمہ نے پاک پیدا کتنے حج اور عمرے کیے, تسکیر کا باعث تھا, کتنی ان کے مقابلے کی نمازیں, روزے, عبادتیں, ذکر خدا کوئی کر سکتا ہے؟ اس کے باوجود بھی ذرا دیکھیے جو سوشل ریسپانسبلٹی تھی, وہ عہد اللہ وفو, اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو. ٹھیک ہے, کل کی تقریر کا اگر آخری جملے اگر آپ کو یاد نہیں, وہ عہد اللہ وفو, جو اللہ کے ساتھ عہد کیا اسے پورا کرو. اور عہد الہی کیا ہے؟ جناب امیر نے نیچر بلاغا میں ارشاد فرمایا, اللہ نے صاحبہ نے علم و بصیرت سے اس بات کا عہد لیا ہوا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم پر اور خون یہ ہے وہ وعدہ ولی عہد اللہ ہوں, اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو. اب دیکھو دو باتیں ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں. دیکھو اگر دنیا بری ہے اور دنیا کی طرف کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے تو جناب امیر کو تو چوتھی حکومت بھی سنبھالنی نہیں چاہیے تھی. بھائی پہلی پر دل چلا ہوا تھا, دوسری پر بھی یہی حالت تھی, اور تیسری پر ابن عباس کے ساتھ آپ کا مکالمہ جب زبیر اور ابن عباس کے ساتھ آپ نکل کر آئے اس شورا سے, تو آپ نے کہا یہ تیسرا موقع بھی انہوں نے ہمارے ہاتھ سے تو کیا ضرورت تھی, دنیا تو قابل مذمت ہے. بھائی بہت سارے خطبے آپ نے جب بلانا میں ایسے پڑھ کر ایک دوسرے کو پاس کرتے ہیں نا کہ دنیا بیکار سی چیز ہے. تو جناب امیر کو اس حکومت سے کیا دلچسپی تھی جو اسی دنیا کی حکومت تھی؟ تو آپ کو دنیا کی حکومت سے دلچسپی نہیں تھی, آپ نے اس عہد کا پاس کرنا تھا کہ جو عہد اللہ نے صاحبان علم و سیرت سے لے رکھا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم اور بھوکے کی بھوک پر خاموش نہیں رہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اس دنیا کی مہار اسی کی گردن پر ڈال کر اسے ہٹا دیتا کہ میں نے تجھے تین طلقے دی. اور اسی وقار کی منزل جب آپ جبل کے لیے جا رہے تھے اور اپنا پھٹا ہوا جوتا سی رہے تھے اور ابن عباس نے جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے مذاقن کہا اے ابو طالب کے بیٹے کب تک یہ پھٹا ہوا جوتا سی سی کر پہنتے رہو گے؟ تو اسی اللہ مذاق میں پوچھا اے ابن عباس میرے اس جوتے کی کیا قیمت ہوگی؟ تو کہا کیا قیمت ہے اس پھٹے ہوئے جوتے کی؟ تو یہ تبرکن لے لے کہ ابن ابی طالب کا جوتا ہے تو شاید کوئی لے, ورنہ اسے کا خریدار کون ہوگا؟ وا خدا کی قسم اگر اس زمین پر بندوں کے لیے قسط اور عدل کا نفاذ میرے پیش نظر نہ ہوتا تو تمہاری یہ دنیا میرے نزدیک اس پھٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ حقیقت نہیں رکھتی. دنیا سے وابستگی, اس میں دل کو لگانا, اس کو اپنا نصب العین بنانا نہیں, دنیا سے فقط یہ کام لینا ہے کہ دنیا قسط اور عدل کی آمادگاہ بن جائے. میرے دوستو یہ تو جناب امیر کا حکومت کے لیے لوگوں نے کہا نا یادی آپ تو حریص ہو رہے ہیں حکومت پر, کس لیے؟ آپ کو خلیفہ بننے کا شوق تھا؟ نہیں, آپ کو قسط اور عدل کا شوق تھا. آپ بھوکے کی بھوک تو ختم کرنا چاہتے تھے اور ظالم کے ہاتھ کو روکنا چاہتے تھے. یہ نصب العین ہے اس دنیا کا, یہ فکر ہے اسلام کی فکر. دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے میرے دوستو, دیکھو دنیا کی سامان چیزیں جاگیریں ان کے اندر ان سے دلیے لگانا چاہیے. بڑا لٹریچر, نبی کی بیٹی ایک جاگیر کے لیے خلافت کے دربار میں جا کر کھڑی ہو گئی. کیوں؟ آپ تو دنیا کے بندے ہی نہیں تھے, آپ کو کیا کرنا تھا اس جاگیر کا؟ ویسے بھی آپ کے گھر کی دیواریں مٹی کی تھیں, برتن مٹی کے تھے, کبھی کھاتے تھے کبھی نہیں کھاتے تھے. آپ کیوں پہنچ گئی دربار خلافت میں اور اتنا آپ نے مبارزہ کیا, اتنی زبردست اسٹرگل کی آپ نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وسلم. سوال ہے نا, بہت بڑا سوال ہے. آپ سب نے یہ سن رکھا ہے جناب فاطمہ زہرا اس فدق کی جاگیر کو مانگنے کے لیے دربار خلافت میں پہنچی. آپ کا وہ عظیم الشان خطاب تاریخ کا ایک عظیم حصہ ہے. اور ڈاکٹر علی شریعت بھی کہتا کہ اس عالم غیب میں نبی کی بیٹی اپنے گھر سے نکلی بنی ہاشم کی عورتوں کو لے کر کہ آپ کی چادر کے کونے زمین پر غیب سے کھسٹتے جاتی تھی. ایک بچے کی ہاتھ آپ نے تھام رکھا تھا اور دوسرا جناب ہمیں کی گود میں تھا. اس سال میں نبی کی بیٹی دربار خلافت میں پہنچی اور اس کے بعد آپ نے جو عظیم و شان خطاب کیا, کیوں کیا؟ آپ کو جاگیروں سے کیا دلچسپی تھی؟ آپ کو مارے بتائی دنیا سے کیا رغبت تھی؟ یہ تو سب قابل مذمت چیزیں ہیں. سورہ دہر یقین بے نظر وہ یقین یومن کہنا شرح مستطیرہ وہ یقین تاما اللہ خود ہی مسکین مسکینم و یتیمم و سیرا این نماز نسل مکن لیکو چھتا ہے لا دلی جاتن تم چتان بلا شکورا این نام نخاف من ربنا عبوسا قوما عبوسا قمتریرا. کیوں گئی تھی آپ؟ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے. جو نظر ہم نے اللہ کے ساتھ کی اس نظر کو پورا کرنے کے لیے. کیا نظر تھی؟ یوفون بن نظر وہ یوفون یومن کانا شرا سکیلا اس روز کے خوف سے چہرہ دبایا ہونے ہوں گی. وہ یتیم تام الحی مسکینوں وہ یتیموں کا سیرا. فاطمہ زہرا یتیموں مسکینوں اور اسیروں کے تام کی حفاظت کے لیے دربار خلافت میں پہنچی. نعرہ تکبیر سلام اللہ علیہ خاتون جنت خاتون قیامت سے اطلاق تب سلوار. تو جتنا مرد ذمہ دار ہے اسلام کے کلچر میں اتنی ہی عورت ذمہ دار ہے. اگر علی اپنے استرادل کے محاذ پر ڈٹے رہے تو فاطمہ زہرا اپنے یوفون بن نظر کے محاذ پر ڈٹی رہی کہ ہم نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا جو نظر کی اسے پورا کریں گے. وہ یتیمون تاما علی قبری مسکینم و یتیمم و سیرا ان نماز نو کے وقت لے کو چھلا ہے لازمی کا بالکل جزان بلا شکورا. ہم تمہیں اس لیے تمہارے حقوق کی حفاظت کرنے نہیں نکلے کہ ہمیں تم سے جزا چاہیے اور تمہارا شکریہ چاہیے. یومن ابوسن کم پریرا ہم تو فقط اس روز کی جواب دہی سے لرز بر اندام ہیں جس روز اللہ پوچھے گا تم نے بہد اللہ رفو اس عہد کو پورا کیا جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا. فاطمہ زہرا عہد الہی کو پورا کرنے کے لیے دربار خلافت میں پہنچی. وہاں آپ نے پانچ سوال کیے. دیکھیے جناب فاطمہ زہرا کی اس آرگیومنٹ کو آپ کو اس کلیم کو نہیں مانا گیا ریجیکٹ کر دیا نا. بعد دستاویز دکھاؤ دستاویز دکھائی تو پھاڑ پھاڑ کر ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دی گئی. یہی ہوا. اچھا پانچ سوال کی جناب فاطمہ زہرا نے. وہ پانچ سوال نہیں ہیں تاریخ کے پانچ تھارے ہیں. پہلا سوال ذرا غور سے سنو میرے دوستو. یہ بے عہد اللہ رفو خدا کے ساتھ کیا ہوا ہے کتنی بڑی بات ہے. آپ نے شاہ فرمایا کیا جاہلیت کا دور دوبارہ پلٹ کر آ گیا؟ کتنے دن ہوئے تھے رسول کی رحلت کو؟ چوتھا یا پانچواں روز تھا جب فطر پر جناب فاطمہ کے آدمیوں کو نکال کر اپنے گارڈ بٹھا دیے گئے تھے. پانچویں روز ایک ہفتے سے کم کا وقت ہے اور بی بی کو پوچھنا پڑا کیا جاہلیت کا نظام دوبارہ آ گیا؟ اگر میں ڈیڑھ ہزار سال کی بات کہوں کہ جاہلیت کی باتیں ہو رہی ہیں تو کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. جب پانچویں روز جاہلیت کا کاروبار شروع ہو گیا تھا تو ڈیڑھ ہزار سال تو بہت بڑی مدت. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم پر ایسی وحی آتی ہے جو میرے باپ پر نہیں آئی؟ یعنی لوگ اپنی رائے کو وحی کی رائے میں اوپر ڈال رہے تھے. پانچواں دن ہے رحلت پیغمبر کا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا تم نے کتاب خدا کو پسے پشت ڈال دیا. پانچواں دن کتاب خدا پسے پشت. ذرا غور کرو دوستو غور کرو. چوتھا سوال کیا تمہارے خیال میں محمد کا دین اور فاطمہ کا دین جدا جدا ہے لہذا دو مختلف ادیان کے ماننے والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے؟ پانچویں دن جناب فاطمہ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ لوگ محمد کو الگ اور آل محمد کو الگ باکس میں رکھنا چاہتے ہیں. آج اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ محمد کی بات تو کرو اور آل محمد کی بات نہ کرو تو یہ بھی کوئی نیا ٹرینڈ نہیں ہے. اور پانچواں سوال, کیا یہ مجمع اس لیے جمع ہوا ہے کہ میرے باپ پر جھوٹ بولے؟ پہلی جھوٹی حدیث اسی مجمع میں کہی گئی جب یہ کہا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہم انبیاء کوئی ورثہ نہیں چھوڑتے, ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا, تو پہلی جھوٹی حدیث گھڑی گئی اور پہلی جھوٹی حدیث کی جھوٹی گواہی کی. آپ نے فرمایا سلیمان پیغمبر, داؤد پیغمبر کا وارث ہے, یحییٰ زکریہ کا وارث ہے, اور فقط زکریہ کا نہیں, یورس نہیں, وہ یورس ہمیں آلے یعقوب, زکریہ کا بھی اور شاول آل یعقوب کا وارث ہے. فاطمہ محمد کی وارث نہیں ہے. یہ مجمع اس لیے جمع ہوا میرے باپ پر جھوٹ بولے. تو اس کے بعد ایک ٹرینڈ پڑا تاریخ میں پیغمبر کے نام سے جھوٹ بولنا, اور ویسٹرن جو ہسٹورینس ہیں وہ اس کو بلڈ اپ کہتے ہیں, بلڈ اپ, بہت خوبصورت لفظ نے استعمال کیا. بلڈ اپ کب ہوا؟ وہ تمام لوگ جو حیات پیغمبر میں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی, بعد پیغمبر ان کا بلڈ اپ شروع ہوا. بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا, بڑا اپروپریٹ, ان کا بلڈ اپ, یعنی اب وہ ایک اس طرح کے تو یوں 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 ان کا والیوم بڑا 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 کر ان کو اتنا بڑے دیو کی شکل میں تاریخی شخصیت بنا کر پیش کر دیا گیا. یہ بلڈ اپ کب ہوا؟ یہ بلڈ اپ ہوا بعد وفات رسول, اس سے پہلے تاریخ ان ناموں سے واقف بھی نہیں تھی. اب میرے دوستو, جناب فاطمہ زہرا نے یہ جو پانچ سوال کیے, یہ پانچ سوال تاریخ کے تھاروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور محمد الگ ہیں, اور محمد الگ ہیں. پیغمبر کی بات کو تسلیم کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہے. کتاب سے علیحدہ فکر کا آغاز ہو چکا ہے, وہی سے پڑھ کر باتیں ہو رہی ہیں, اور کتاب خدا کو پسے پوش ڈال دیا گیا ہے. یہ ماں نے جس بات کی طرف اشارہ کیا, بچے ساتھ تھے نا, امام حسن, امام حسین, جناب زینب, جناب ابن کلثوم, جناب فاطمہ زہرا کی اس تقریر میں اپنی والدہ کے ساتھ تھے اور ماں کی گفتگو کو سن رہے تھے کہ ماں بتا رہی ہے کہ زمانہ پلٹ چکا. اس فاطمہ زہرا کی تقریر سے, ان پانچ سوالوں سے ذرا کربلا کو جوڑو. کربلا آئسولیشن میں سمجھ میں نہیں آ سکتی. یہ کربلا امام حسین علیہ السلام کا کوئی نیٹ چند ریئیکشن نہیں ہے کہ یزید نے کہا کہ یہ مجھے بیعت کریں اور نہ کریں تو اتنا سر اتار کے لے آؤ. یہ کربلا وفات پیغمبر کے پانچویں دن اسی بنیادیں کھد چکی تھی جس میں پہلی یاد یاری فاطمہ زہرا کے لہو کی ہوئی. پہلی یاد یاری فاطمہ زہرا کے خون سے ہوئی. کتاب خدا فراموش ہو گئی, ان پر نئی نئی وحی آنے لگی, پیغمبر پر جھوٹ گھڑے جانے لگے. اگر 61 ہجری تک بھی حسین خاموش رہ جاتے تو کتاب کی یہ شکل نہ ہوتی, آزان کی آواز نہ ہوتی, لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی صدا نہ ہوتی. اللہ اکبر, ہر چیز کا پاسا پلٹ جاتا. یہ کربلا کی عاشور کو فاطمہ زہرا کی وہ تقریر اس عاشور کا پری اینڈل ہے. جس طرح کسی آئین اور کانسٹیٹیوشن کا ایک پری اینڈل ہوتا ہے, ایک ابتدائیہ ہوتا ہے, ایک پہلا چیپٹر ہوتا ہے, اسی طرح آئین کربلا کا پہلا چیپٹر پری اینڈل, اس کا ابتدا میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کی, اور امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ ہائے ہات منا سلّہ, حسین اور سلت کی زندگی, یہ ناجائز باپ کا ناجائز بیٹا. عبید اللہ ابن زیاد مجھ سے دو باتوں پر اصرار کر رہا ہے, بیعت کروں اور زندہ رہ جاؤں, یا اگر بیعت نہ کروں تو سر دینے کے لیے تیار ہو جاؤں. حسین اور زلت کی زندگی, میں نے پاک ہستی کا دودھ پیا اور پاک سور نے پرورش پائی, پاک آبا و اجداد نے میری تربیت کی. کون اس سے راضی ہوگا کہ حسین سر بچا لے اور ہاتھ زمین کے ہاتھ میں رکھ دے؟ یہ دہشت بلا میں حسین ابن علی کا اسٹیٹمنٹ ہے ہاتھ ملنا ذلہ, میں اور ذلت کیوں؟ میں نے فاطمہ زہرا کا دودھ پیا, میں نے علی مرتضیٰ کی گود میں پرورش پائی, میں نے محمد مصطفیٰ کے کاندھے پر سوار ہو کر ان کی زلفوں کی خوشبو کو اپنے ہاتھوں میں رکھا. ان میں سے کوئی بھی اس بات پر راضی نہیں ہے کہ سر بچا لو اور لا الہ الا اللہ قربان ہو جائے. حسین روکو اور ایک فصیح کھڑی کرو, کتاب میں تبدیلی نہ ہو جائے, کلمہ نہ بگڑ جائے, وحی کے اندر کوئی چیزیں شامل نہ ہو جائیں. حسین ایک بار پھر اس محمد کو آل محمد کے اندر ملا دو. حسین ایک بار پھر باطل کو الگ دور کر کے حق کے پرچم کو آل محمد کے اندر ایسے مضبوطی کے ساتھ گاڑ دو کہ قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آل محمد کی پہچان ہو, اور اس کے علاوہ جو کچھ ہو ان کے دشمنوں کی پہچان ہو. تو کیا امام حسین علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ آج بھی حق کا لفظ ہے اور حسین کا نام ہے, باطل کا لفظ ہے. حسین دشتے کربلا میں اسی انڈسپینسیبل ایکویشن کے ساتھ, جس سے کل ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا. اب حسین کس کس کے مقام پر ہیں؟ پیغمبر کے, ماں فاطمہ زہرا کے, باپ علی مرتضیٰ کے, بھائی حسن مشتبہ کے. حسین کس مقام پر ہیں؟ حقا کی بنا حسین اس مقام پر ہیں کہ بنا لا الہ حسین ابن علی ہیں. اب حسین اپنی انڈسپینسیبل ایکویشن کو لے کر آگے بڑھے, اس ایکویشن میں انصار نہیں ہیں, وہی بنی ہاشم. اور پھر یہاں پر عبد المطلب کے جوان بیٹے ابو طالب کے جوان بیٹے نہیں ہیں, یہاں حسین کے کمسن بچے, حسن مصطفیٰ کے کمسن بچے, اولاد عقیل میں سے چند جوان, اولاد جعفر کے کمسن بچے. اس کویشن کو لے کر حسین کربلا کے دشت میں آئے, اور اللہ اکبر, حسین ابن علی نے تو انتہا کر دی, انتہا کر دی, چھ مہینے کے لال کو کھا لایا. اور میرے دوستو, قتل علی اصغر ہوا, ارے قتل تو اس کا ہوتا ہے جس کا گلا کاٹا جائے, جس کو کسی چیز سے ضرب ماری جائے. علی اصغر تو نہر ہوئے, نہر, اور نہر کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. اتنا بڑا جانور گرا کر اس کی گردن پر چھری چلانا مشکل ہوتا ہے, بہت بڑا جانور ہے, صحرا کا جہاز ہے. تو کیا کیا جاتا ہے؟ سہ پہلو مضبوطی مار کر اس کی گردن میں اسے نیچے گرایا جاتا ہے. جب وہ بے دست و پا ہو جائے تب اس کی گردن کو اس کے کے جسم سے اتارا جاتا ہے. ہائے تین دن کا پیاسا بچہ جب جھولے سے گرا اور خیموں میں بیویوں نے رونے کا آواز بلند کی, امام حسین علیہ السلام میدان سے خیمے میں آئے, پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا سر پانی کی پیاس سے جام الگ ہے. آپ نے کہا لاؤ بچہ میرے ہاتھ میں دو, میں پانی کی صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور اب آپ نے چھ مہینے کا بچہ امام حسین علیہ السلام کے بازو پر دے دیا. امام نے بچے کو ابا کے دامن سے ڈھکا, دشت کربلا کی دھوپ سے بچاتے ہوئے فوج اشریا کے مد مقابل ہوئے. لوگ یہ سمجھے حسین قرآن اٹھا کر لائے ہیں اور صلح کرنا چاہتے ہیں. کہا حسین صلح کے آرزو مند ہو؟ کہا کون سی صلح؟ جس کا 18 برس کا بیٹا گزر گیا, جس کا 32 برس کا بھائی گزر گیا, جس کے اسحاق کی لاشیں نکلی ہوئی ہیں. یہ کہہ کر ابا کا دامن ہٹایا. کہا یہ 6 مہینے کا بچہ ہے, پیاس سے جام بلب ہے, میں تھوڑا سا پانی چاہتا ہوں کہ اس کے حلق میں دے دیا جائے. بس یہ کہہ کر آپ نے مجمع سے سوال آپ کیا, کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. مجمع کو خیال پیدا ہوا حسین شاید خود پانی پی لیں. آپ نے کہا اچھا شاید تمہیں اس بات کا خدشہ ہو کہ میں پانی خود پی لوں گا, میں بچے کو زمین پہ لٹائی دیتا. کوئی صاحب دل آئے, صاحب اولاد آئے, خود اس کے منہ میں اپنے ہاتھ سے پانی ڈال دیں. یہ کہہ کر آپ نے جلتی ہوئی ریزہ پر علی اصغر کو رکھا. ہائے وہ جلتی ہوئی زمین, بچے کا نازنی بدان, کوئی آگے نہ بڑھا, بچہ ہاتھ پہ تڑپنے لگا, کوئی نہ بڑھا. آخر حسین نے بچے کو اٹھا لیا, علی اصغر کو ہاتھوں پر دوبارہ بلند کیا اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا, ارے علی اصغر تو جب خدا کے بیٹے ہو حجت تمام کرو. بس اتنا کہنا تھا, بچے نے سوکھی زبان ہوٹل پر پھیری. بس سوکھی زبان باہر کیا نکلی, فوج اشقیا منہ پھیر پھیر کر رونے لگی. عمر صاحب نے لشکر کا بدلتا ہوا رنگ دیکھا, ایک بار آواز دی, حرملا اختار سلام حسین, حرملا حسین کے کلام کو کچا کر سر پہلو تین چڑا کمان سے نکلا, گلوے علی اکبر چھٹا, بازوے حسین زخمی ہوا.
Oh, my God.